نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. آج الحمد للہ تراویح میں 18 پارے مکمل ہو گئے. اللہ رب العزت کے ارشاد گرامی ہے، قد افلح المؤمنون، اہل ایمان کامیاب ہو گئے. اور ان اہل ایمان کی آگے صفات کا ذکر فرمایا، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، اور اپنی لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، بیکار کی باتوں میں نہیں پڑتے. ایک حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن الاسلام ترک ما لا یعنی، اسلام کے حسن میں سے یہ بات ہے کہ لا یعنی باتوں کو انسان چھوڑ دے، بیکار کی باتوں کی طرف متوجہ نہ ہو. اس لیے کہ جب آدمی ان باتوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو جو اصل بات ہے وہ رہ جاتی ہے. جس شخص کے اندر بحث و مباحثہ کرنے کی عادت ہو، خاص طور پر مذہبی بحث کر رہا ہو اور اسے مذہب کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو، تو نتیجتاً ایسے لوگ زیادہ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں. اس لیے ہمارے بزرگوں نے خاص طور پر فرمایا کہ جب تک کوئی بات آدمی کو تحقیقی طور پر معلوم نہ ہو، اس وقت تک اپنی زبان کو حرکت نہ دے. ایک اور حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ نجات پالے، وہ خاموش رہے. من سمتا نجا، جو خاموش رہا نجات پا گیا. آدمی پھنستا تب ہے جب بولتا ہے، یعنی بات کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ کون شخص کتنے پانی میں ہے. اس لیے لغو باتیں اور کسے جو ہے اعراض کرنا چاہیے. اسی طریقے سے ان کی ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، مگر یہ کہ جائز طریقے پر. تو یہاں بہرحال اللہ تعالی نے ان کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، کتنے مراحل سے وہ گزرا ہے، اس کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا. اور اسی طریقے سے رسولوں کو حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، طیب اور پاکیزہ رزق کھائیے اور اچھے اعمال کیجیے. اس سے یہ پتہ چلا کہ آدمی جب رزق حلال کھاتا ہے اور طیب و طاہر رزق کی جو ہے وہ پابندی کرتا ہے، تو ایسی صورت میں عمل صالح بھی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے پیدا ہو، یعنی وہ اعمال صالح بھی اختیار ہوتے ہیں اس کو. آدمی سے اعمال صالحہ تب ظاہر ہوتے ہیں جب وہ اپنے کھانے پینے میں احتیاط برتے، حرام سے بچے، ناجائز سے بچے. اسی طریقے سے جو چیزیں ایسی ہیں جو مکروہات ہیں یا ممنوعات ہیں اور محرمات ہیں، ان سے آدمی بچے. تو جب انبیاء علیہ السلام کو اس بات کا حکم ہے، تو یقیناً جو عام لوگ ہیں ان کو اور بھی اس سے زیادہ بچنے کی تاکید ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ رب العزت وہ ہے جس نے تمہیں سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، دل دیے، قلیل ما تشکرون، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی انسان قدر بہت کم کرتا ہے. جب خدا نہ کرے کچھ بیماری آ جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ کانوں کی بیماری پیدا ہو گئی، یا آنکھوں کی بیماری، یا کم دکھائی دینے لگ گیا، یا خدا نہ کرے آنکھ کا پردہ گر گیا، اور بہت ساری بیماریاں ہیں آنکھ کان جو ہے وہ جب پیدا ہوتی ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ نعمتیں دے رکھی ہیں اور ہم بغیر کسی آلے کے ان کانوں سے سنتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں. تو یہ سب چیزیں اس وقت پھر انسان کو قدر ہوتی ہے نعمتوں کی جب نعمت ہاتھ سے چلی جاتی ہے. تو یہاں پر اللہ یہ فرما رہے ہیں، قلیل ما تشکرو، بہت کم لوگ ہیں جو شکر کرنے والے ہیں. دیکھیے شکر کرنا یہ بہت بڑی نعمت ہے، نعمتوں کی قدر کرنا، نعمتوں کا استحضار، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافے فرماتے ہیں. کیونکہ خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میری نعمتوں پر شکر ادا کرو، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور بھی زیادہ عطا فرماؤں گا. تو یہاں پر بھی اللہ نے یہ شکوہ کی کہ قلیل ما تشکرون. اس لیے اللہ تعالیٰ سے جب آدمی دعا کرے تو یہ دعا لازمی کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جب عافیت کی دعا مانگی جاتی ہے تو آخر میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ ہمیں شکر کرنے پر شکر کرنے کی توفیق بھی عطا فرما. اللہم انا نسألوک تمام العافیہ ونسألوک دوام العافیہ ونسألوک شکر علی العافیہ. کہ اللہ ہم آپ سے پوری پوری عافیت مانگتے ہیں, ہمیشہ کی عافیت مانگتے ہیں, اور پھر جو شکر کی توفیق بھی عطا فرمائی, عافیت پر شکر کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ جب نعمتیں دیکھتا ہے ان نعمتوں پر شکر ادا کرے تو یقین اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی پھر اس میں اضافے کیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کے آخر میں فرمایا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. لوگوں تم نے کیا یہ گمان کر لیا ہے کہ اللہ نے تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا, یعنی تمہیں پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں. آدمی کی چھوٹی سی حرکت ہوتی ہے تو اس حرکت کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے. آپ گھر سے چلتے ہیں مسجد کے لیے آتے ہیں تو اس کا بھی ایک مقصد ہے, اور گھر سے چلتے ہیں دکان پر جاتے ہیں تو اس کا بھی ایک مقصد ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آدمی بیکار ایسے ہی نکلے. جب آدمی نکلتا ہے کبھی تفریح کے لیے نکل رہا ہے, کبھی جو ہے وہ اپنے کاروبار کے لیے نکل رہا ہے, کبھی محنت کے لیے نکلتا ہے, کبھی نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے, تو کوئی نہ کوئی حرکت کی وجہ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی حرکت جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچا دیا. یہ جو حرکت ہے تو کیا ایسے ہی فحسب تم انما خلقناکم عبثا, ہم نے تمہیں ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا؟ اتنی بڑی حرکت سب ایسی بیکار ہے؟ یہ ساری غذائیں جو ماں باپ کھاتے ہیں اس سے خون پیدا ہوتا ہے, اس خون سے پھر ایک جو ہے وہ ناپاک قطرہ منی کا پیدا ہوتا ہے, اس سے پھر وہ نطفہ پیدا ہوتا ہے, پھر ماں کے رحم میں جاتا ہے. یعنی اس قدر لمبی چوڑی حرکت کے بعد پھر انسان جو ہے وہ 9 مہینے جو ہے وہ پلتا ہے پیٹ میں, اور پھر اس کے بعد دنیا میں اس کا وجود ہوتا ہے, اور پھر صرف اتنے یہاں حرکت آگے رک نہیں جاتی بلکہ یہاں بھی اس کی نشو نما جاری رہتی ہے, یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد ادھیڑ عمر کو پہنچتا ہے, وہ بڑھا پے کو آتا ہے, کبھی درمیان میں ہی آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے, اور یا پھر بالکل بوڑھا ہو کر جو ہے وہ دنیا سے جاتا ہے. تو اتنی لمبی چوڑی جو حرکت ہے یہ کہ ایسی بیکار, اللہ تعالیٰ نے ایسی تو پیدا نہیں کیا نا. اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بیکار پیدا نہیں کیا, بلکہ جیسے کہ قرآن ہی مجید میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, انسانوں کو اور جنات کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو لہذا جو اصل مقصود اصلی ہے اس کی طرف آدمی کو لوٹنا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے کاروبار زندگی ہیں انہیں بھی انجام دیتا رہے. یا رہنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں آدمی ان کو بھی اختیار کرے, لیکن اپنے مقصد اصلی کو نہ بھولے کہ ہماری جو تخلیق کا جو مقصد ہے وہ ایک ہی ہے, اور وہ ہے عبادت. اپنی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے آج کل یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہوا ہے, اور ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بھائی اس مہینے میں کم از کم مقصد اصلی کی طرف لوٹاؤ, جو اصل مقصد ہے, اور وہ کیا ہے؟ عبادت ہے. کہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کرو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور ساتھ میں فرما دیا کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی پیدا نہیں کیا بلکہ وانکم الینا لا ترجعون, کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ یعنی یقیناً ہم نے تمہیں ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے, اور پھر اس کے بعد ہم تمہیں اپنی طرف واپس بلائیں گے, پھر تم سے پوچھیں گے بھائی جس مقصد کے لیے ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا کیا تم نے اس مقصد کو پورا کیا یا نہیں کیا. اگلی سورج جو ہے سورہ نور ہے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ اپنی عورتوں کو خواتین کو سورہ نور سکھاؤ. اللہ تعالیٰ نے اس میں جو احکام دیے ہیں چونکہ عفت سے متعلق ہیں, عزت سے متعلق ہیں, ستر اور حجاب سے متعلق ہیں, تو اس سورت کو خاص طور پر خواتین کو سکھلایا کرو, اور تاکہ وہ ترجمے کے ساتھ معنی کے ساتھ ان کو پڑھیں تاکہ ان کی سمجھ میں آئے کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے عورت کی پاکیزگی کو, عورت کی عفت کو, اور اس کی طہارت کو, اسی طریقے سے جو ہے وہ پردے اور حجاب کو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا. اسی طریقے سے فرمایا کہ الزانیت والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ. یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم نازل فرمایا کہ زانیہ عورت اور زانی مرد, تو فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ. تو انہیں اگر خود جو ہے وہ یہ بات سامنے آ جائے کہ انہوں نے ایسی بری حرکت کی ہے تو ان کو 100 درے یا 100 کوڑے جو ہے وہ مارے جائیں. ولا تاخذكم بهما رأفة في دين الله, یہاں یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے حدود نافذ کرنے میں تمہارے دل میں رحم نہیں آنا چاہیے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے, اپنی ذات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بدلہ نہیں لیا, اور کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا. لیکن جب اللہ تعالیٰ کا معاملہ آ جاتا تھا, حدود کا معاملہ آ جاتا تھا, تو آپ کو یاد ہے کہ جب ایک خاتون نے چوری کی اور وہ کسی بڑے سردار کی بیٹی تھی, بڑے قبیلے کی تھی, اور لوگوں نے چاہا کہ یہ حد جو ہے اس سے ساقط ہو جائے, اتفاق سے اس کا نام بھی فاطمہ تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے, اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ بھی کاٹا جاتا. یعنی اس معاملے میں کسی قسم کی رحمت دل میں نہیں آنی چاہیے, کیونکہ رحمت تو ٹھیک ہے لیکن اس سے جو جرم کیا ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس معاملے کے اندر تمہیں بالکل جو ہے وہ رحم نہیں دکھانا چاہیے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں انہیں قائم کرنا چاہیے. یاد فرمائے والا خسکم بہیما فتن فی دین اللہ ان کن تم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور ساتھ میں فرمایا کہ جب یہ سزا جاری کی جائے تو اہل ایمان میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو وہاں پر کھڑے ہو کر دیکھیں, یعنی تاکہ عبرت کا سامان, یعنی کھلم کھلا علی الاعلان اس حد کو جاری کی جائے تاکہ یہ اتنی بری جو ہے وہ بڑا جرم ہے کہ تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ جو لوگ باوجود حلال اور طیب کے ہونے کے, یعنی شادی شدہ ہیں, اس کے باوجود حرام میں پڑ رہے ہیں, گناہ کے کام کرتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو پھر کھلے عام سزا دینی چاہیے. یعنی یہ اس صورت میں ہے جبکہ شادی شدہ نہیں ہے, شادی شدہ صورت میں تو سنسار ہے, لیکن اگر شادی شدہ نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں ان کو 100 کوڑے مارے جائیں. میں ذہن میں بات یہ رہی کہ شادی شدہ کا بیان یہاں ہو رہا ہے ان کا جو غیر شادی شدہ ہے, لیکن انہوں نے جو ہے ایسا جرم کر لیا تو ایسی صورت میں پھر ان کو 100 کوڑے مارنے چاہیے. اور آگے ایک بات اور فرمائی کہ زانی لائن کے ہو اللہ زانی تنو مشرقہ, یعنی یہ ایسا برا کام ہے کہ اس سے بچنا چاہیے. عموماً ہوتا یہ ہے کہ یعنی دلوں کے اندر جو جذبات ہوتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ جو آدمی اس برے کام میں پڑا ہوتا ہے تو عام طور پر اگر وہ نکاح کے لیے بھی کسی عورت کو پسند کرے گا تو ایسی کو پسند کرے گا کہ جو خود بھی بدکارہ ہو, یعنی نیک خاتون عورتیں اسے اچھی نہیں لگتی. پر جس طرح قرآن نے آگے بیان بھی کیا کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات, طیب مرد طیب عورتوں کے لیے ہیں اور اسی طرح خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں. عموماً وہ ان کو پسند کرتے ہیں اس لیے کہ ذہن کے اندر ایک چیز ہے تو وہ چاہتے وہی ہیں جو ظاہری اعتبار سے ان کو جو ہے لشپش دکھائی دیں اور ظاہری اعتبار سے وہ اس طرح سے رجھانے والی, دلوں کو لبھانے والی ہوں. اس قسم کی خواتین ہی کو لوگ پسند کرتے ہیں. تو فرما دیا کہ الزانی لا ینکح الا زانیتن او مشرکہ, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی زانیہ عورت ہے توبہ کر لی اس سے نکاح نہ کرے آدمی, بلکہ بتایا یہ کہ عام طور پر یہ قاعدہ اور قرینہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اس کو پسند کرتے ہیں کہ زانی لا ینکح, وہ نکاح نہیں کرتا مگر جب بھی کرے گا الا زانیتن او مشرکہ, یا زانیہ عورت کو پسند کرے گا یا مشرکہ. وزانیہ تو لا ینکح الا زانی او مشرک, اسی طریقے سے جو زانیہ عورت ہے وہ بھی نکاح نہیں کرتی مگر ایسے مردوں کو پسند کرتی ہے جو زانی ہو اور مشرک. وحرم ذلك على المؤمنین, اور ان دونوں کو جو ہے شریعت نے حرام کر دی. یعنی باوجود اس کے اگر وہ توبہ نہ کریں تو پھر ایسی صورت میں ایسی عورتوں سے بچنا چاہیے. توبہ کر لے تو وہ ایک الگ بات ہے, اگر کوئی مشرکہ ہے توبہ کر لے تو یقیناً توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں, اور اسی طریقے سے اگر کوئی بدکارہ ہے اس نے توبہ کر لی تب بھی اس کی توبہ اللہ کے ہاں قبول ہے. تو بہرحال یہ ان صورتوں کو بتا اس لیے دیا کہ لوگ ان کاموں سے بچے, ان برائیوں سے بچے. ایک اور حکم یہاں پہ بیان کیا, والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. یہاں ایک صورت یہ بیان فرمائی ہے کہ جو لوگ پاکیزہ عورتوں پر الزام تراشی کرتے ہیں, بہتان لگاتے ہیں, اور ان کے پاس گواہی نہیں ہوتی, گواہ نہیں ہوتے, ثم لم یأتوا بأربعة شهداء, 4 گواہ ان کے پاس نہیں ہیں, فجریدو ہوں 80 جلدہ, تو حد قذف لگے گی. اگر تو 4 گواہ لے آتے ہیں تو ٹھیک ہے, ثابت ہو جائے گی بات, لیکن اگر نہیں لاتے تو جب تک ان کے پاس 4 گواہ نہ ہوں تو انہیں آگے کہنا ہی نہیں چاہیے, اور جب کہہ دیا اور گواہ نہیں ہے تو ان سے کہا جائے گا ٹھیک ہے بھائی اگر تم نے یہ معاملہ دیکھا ہے تو 4 گواہ لاؤ, اور جب نہیں لاتے تو پھر اس کے لیے کہا کہ پھر اسے حد قذف لگائی جائے گی کیونکہ اس نے تہمت لگائی ایک عورت پر. ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدا, تو 80 کوڑے جو ہیں اس کو لگائے جائیں گے. اور دوسرا یہ کہ ولا تقبل لهم شهادة ابدا, ان کی گواہی بھی کبھی قبول نہیں کی جائے گی. واولئک هم الفاسقون, یہ فاسق لوگ, الا الذين تابوا من بعد ذلك, مگر یہ کہ اس کے بعد وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لے. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ, تو اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم. ایک اور حکم بیان کیا یہاں پر, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ, وہاں تو عام تھا معاملہ, یہاں ہے کہ میاں بیوی کا معاملہ ہے. اب شریعت نے چار گواہوں کو متعین کر دیا, وہ چار گواہ ہوں گے تو آگے وہ بیان کرے, ورنہ اصل میں شریعت یہ چاہتی ہے کہ اس معاملے کو کم سے کم جو ہے وہ منظر عام پر لایا جائے, کوشش یہ ہو کہ پردہ دری نہ ہو, پردہ پوشی ہو, اور شریعت یہ چاہتی ہے کم سے کم حدود کا نفاذ ہو, یعنی بار بار جو ہے وہ حدودوں کا نفاذ نہ ہو, بلکہ اس کی بھی شرائط ایسی رکھتی ہیں کہ ہر آدمی ایسا نہ ہو کہ کسی بھی پاک دامن عورت پر تہمت لگاتا پھر, اس لیے اس کی شرائط کو شریعت نے سخت رکھا ہے. لیکن معاملہ ایسا ہوا کہ والذین یرمون ازواجہم, یہاں پر اصل میں دو تین واقعات پیش آئے, اور یہ سورت یہ نازل آیت کس موقع پر ہوئی, تو ضروری نہیں ہے ہر موقع کے لیے ہر دفعہ الگ سے آیت نازل ہو, بلکہ ایک ہی آیت جو نازل ہوتی ہے وہ کئی واقعات کے لیے کافی ہوتی ہے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کو جب یہ پتہ چلا یہ آیت نازل ہوئی ہے, تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا واقعی اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا ان پر, اور کہا ان کے جو قبیلے کے لوگ تھے کہ بھئی تم اپنے سردار کی بات سنو, یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو, میں دل سے اس بات کا یقین رکھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے, لیکن دل میں یہ خیال آتا ہے کہ خدا نہ کرے اگر میں اپنی بیوی کو اس حال میں دیکھوں تو مجھے بتایا جائے کہ میں کیا کروں, میں جو ہے گواہ تلاش کرتا پھروں, یا اس صورت میں اس کو ڈانٹوں اور اس برے کام سے روکوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ ایک اعتراض کی صورت سامنے آئی تھی کہ کوئی آدمی اگر واقعتاً باعزت ہو, غیرت نام کی اس میں کوئی چیز ہو, تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلے تو وہ کوشش کرے گا کہ مار پیٹ کرے, قتل کر دے, یہاں تک کہ نوبت اس معاملے کے اندر آدمی آج اتنے وہ ہوتے ہیں کہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتے. تو یہ صورت ان کے ذہن میں آئی, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا. اتفاق کی بات ہے, ایک صحابی تھے ہلال بن امیہ, جن کا بھی ذکر چند دن پہلے بھی آیا تھا, انہوں نے دیکھا کہ ان کی جو ہے وہ بیوی کسی کے ساتھ ملوث پائی گئی. اب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بڑا برا ہوا, اور لوگوں نے بھی اب سمجھ لیا کہ بھئی یہ گواہ اگر نہیں لا سکیں گے تو ان کو حد قذف لگے گی, تہمت کی کوڑے لگیں گے اسی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہہ بھی دیا کہ بھئی تم اپنے چار گواہ پیش کرو, تم نے اتنی بڑی بات کہہ تو دی ہے لیکن گواہ پیش کرو, اور گواہ نہیں ہے تو پھر تمہاری پیٹھ پر جو کوڑے پڑیں گے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی سبیل ایسی نکال دیں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے اس سے بچا لیں گے, اور میری پیٹھ پر جو ہے کوڑے نہیں پڑیں گے. بہرحال قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئیں, اس پہ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا لعان کا. وہ ایک عام حکم تھا جو پہلی آیتوں میں تھا, اس میں خاص میاں بیوی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ان کی نفسیات کو سامنے رکھ کر یہ حکم نازل فرمایا کہ والذین یرمون ازواجہم, کہ جنہوں نے اپنی بیویوں کو کسی کو دیکھا اس معاملے کے اندر, ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم, اور ان کے پاس گواہ نہیں ہے سوائے اپنے آپ کے, یعنی انہوں نے خود دیکھا لیکن اب ان کے پاس گواہ نہیں ہے. فشہادت احدہم اربع شہادات باللہ, تو ایسی صورت میں وہ چار مرتبہ جو ہے وہ گواہی دے گا کہ جو کچھ میں نے کہا وہ اس میں میں سچا ہوں, جھوٹا نہیں ہوں. انہ لمن الصادقین, یعنی جو میں کہہ رہا ہوں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو میں سچ کہہ رہا ہوں, تو چار مرتبہ ان سے جو ہے وہ یہ بات کہلائی جائے گی کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں سچا ہوں, جو کچھ میں نے دیکھا وہ صحیح ہے. والخامسۃ, اور پانچویں مرتبہ اس سے کہا جائے گا, ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین, اگر میں جھوٹا ہوں تو میری مجھ پر اللہ کی لعنت. تو یہ جو ہے اس طرح سے وہ مرد جس نے یہ تہمت لگائی ہے وہ گواہی دے گا اس طرح سے. پھر اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کی بیوی کو بھی بلا لیا تھا اور ان سے بھی معاملے کی تحقیق کی تو انہوں نے انکار کر دیا، کہا میرا شوہر جھوٹ بول رہا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار مرتبہ گواہی ان سے لی اور پانچویں مرتبہ یہ کہا کہ بھئی اگر یہ جھوٹے ہوں تو ان پر اللہ کی لعنت ہو. پھر اسی طرح خاتون سے اس کو کہا گیا کہ تم بھی یہ الفاظ کہو، وید رو عنہ العذاب، اس عورت سے بھی جو ہے وہ تکلیف دور کر دی جائے گی. انتشہد اربع شہادات باللہ، وہ بھی جو ہے وہ چار مرتبہ یہ کہے کہ میرا شوہر جو جھوٹ بول رہا ہے اور میں سچی ہوں. انہ لمن الکاذبین، یعنی میرا شوہر جو مجھ پہ تہمت لگا رہا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. والخامسۃ ان غضب اللہ علیہ، اور پانچویں مرتبہ یہ الفاظ کہے. اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، اس خاتون سے کہا کہ اللہ سے ڈرو، آخرت کی جو سزا ہے وہ بہت زیادہ ہے، دنیا کی سزا معمولی ہے، یہاں کی سزا ختم ہو جائے گی، زیادہ موت ہے ختم اس کے بعد، لیکن آخرت کی سزا بہت زیادہ ہے، لہذا تم یہ پانچ بار جو لفظ کہہ رہی ہو کہنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لو، ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے. والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا، پانچویں مرتبہ عورت کے لیے کہا گیا کہ اللہ کا غضب اس پر نازل ہو اگر وہ مرد اپنے الزام میں سچا ہے، ان کان من الصادقین. تو پہلے تو یہ عورت تھوڑی سی جھجکی، اور جھجکنے کے بعد اس نے پھر کہا کہ میں اپنے خاندان کو اور قبیلے کو رسوا نہیں کروں گی، اور بالآخر اس نے پانچویں مرتبہ بھی اس طرح کہہ دیا کہ میں اگر جو ہے وہ اگر میرا میاں سچا ہے تو مجھ پہ اللہ کا غضب نازل ہو. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے لعان کی ایک صورت پیدا فرما دی تاکہ جو حضرات اس معاملے میں وہ تھے ان کے اوپر وہ جو حد ہے وہ ان پر نہ لگے اور وہ اس طریقے سے اس مشکل سے نکل جائے. اسی طریقے سے ایک اور صاحب تھے عمیر اجرانی غالباً، ان کے ساتھ بھی اسی طریقے سے معاملہ پیش آیا، لیکن میں اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ اصل میں آ گیا کہ اگر خدا نہ کرے کسی شخص نے اپنی بیوی کو اس حال میں دیکھا اور اس نے جا کر اس طریقے سے کہا تو اس کے لیے پھر اس کو لعان کہتے ہیں شرعی اصطلاح کے اندر. اور جب یہ لعان جو ہے وہ یعنی دونوں قسمیں کھا لیں گے اس کے بعد پھر مرد کو چاہیے کہ وہ طلاق دے دے. جیسا کہ ایک اور واقعے کے اندر شوہر نے کہا کہ اب اگر اس عورت کو میں اپنے پاس رکھوں تو گویا کہ پھر میں جھوٹا ہوں، اس لیے میں اس کو تین طلاقیں دیتا ہوں، اسی وقت طلاق دی. اور اگر وہ طلاق نہ دے تو پھر حکومت کو چاہیے اور جو بھی قاضی ہیں کہ وہ ان کے درمیان جدائی کرتے ہیں، پھر ان کا نکاح بھی آپس میں کبھی نہیں ہو سکتا. تو بہرحال اس صورت کو یہاں اللہ تعالی نے ذکر فرمایا، اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق دے. بات یہ ہے کہ یہ واقعات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں، اور احکام میں نے اس لیے کہا تھا کہ احکام کو میں عام طور پر بیان نہیں کرتا، اس لیے کہ اس میں کچھ علمی مشغافیاں بھی ہوتی ہیں، اب بڑے اس کے اندر مسائل ہیں فقہی اعتبار سے، لیکن میں نے موٹی موٹی بات بیان کر دی تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، ورنہ علمی باتیں اگر انسان کہتا ہے تو پھر بعض اوقات کسی کی سمجھ میں آتی ہیں کسی کی نہیں آتی، اور مطلب کچھ سے کچھ آدمی لے لیتا ہے. اس اعتبار سے جو واقعے کی صورت میں معاملہ تھا وہ میں نے عرض کر دیا، لیکن بہرحال شریعت چاہتی یہ ہے کہ حدود جو اللہ کی ہیں اس کو قائم کیا جائے اور ان کو توڑا نہ جائے. تو زنا حد زنا ہے، حد قذف یعنی تہمت کی جو ہے وہ حد ہے، اور شراب پینے کی حد ہے، اسی طریقے سے زنا کی، یہ چار حدود ہیں. اگر یہ ثابت ہو جاتی ہیں تو پھر ایسی صورت میں ان پر جو ہے وہ حدود کو جاری کرنا چاہیے. اب چونکہ یہاں اسلامی حکومت ہی نہیں ہے، اس لیے یہی کیا بلکہ دنیا بھر میں شاید کہیں بھی نہیں ہے اس وقت، تو اس لیے جتنے بھی حدود ہیں اب عام طور پر ایک چیز رہ جاتی ہے اور وہ تعزیر ہے. یعنی یہ ضروری نہیں ہے، اگر آدمی نے کوئی ایسا معاملہ دیکھا ہو اور چار گواہ اس کے پاس نہ ہو تو ضروری نہیں کہ چار گواہ تلاش کرتا پھرے، وہ پھر اس طریقے سے بیان کرے کہ جو ہے وہ بالکل کھل کر اس کو بیان نہ کرے، لیکن قاضی جو ہے اس کو بات کو سمجھ لے، تو ایسی صورت میں پھر وہ تعزیری طور پر سزا جاری کر سکتا ہے. بہرحال یہ اس کے اپنے احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں باتوں کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخرہ خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتك يا أرحم الراحمين.